الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آسمان سے موسلادھار بارشیں ہوئیں اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے زمین سے پھوٹنے کا اور آسمان سے برسنے کا یہ سلسلہ مسلسل 40 دن تک رہا۔ اور بلند سے بلند پہاڑ بھی اس سیلاب میں غرق ہو گئے اور موجوں کا تلاطم اس قدر تھا کہ ایک ایک موج پہاڑ کے برابر تھی۔ اس خوفناک منظر میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چل رہی ہے اور علامہ طبری اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی اس طوفان میں 6 مہینے تک چلتی رہی۔ 10 رجب کو سوار ہوئے اور چلتے چلتے یہ کشتی مکہ مکرمہ پہنچی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے گھر کو اس سیلاب میں غرق ہونے سے بچا لیا اور بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ جب یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی ہے تو خود بخود ہی بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر کاٹ کر طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد یہ کشتی پھر رواں دواں ہوئی اور عراق کے شمالی حصے میں آرمینیا کی سرحد پر 10 محرم کو یہ کشتی پہنچی اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ 40 دن مسلسل پانی کے برسنے کے بعد آسمان کو اور زمین کو اپنا پانی روکنے کا حکم فرما چکے تھے، تو گویا 6 مہینے تک کشتی میں رہے، 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی اور پانی کو خشک ہونے میں تقریباً 6 مہینے لگے، اس قدر پانی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور حکم ہوا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اللہ تعالی نے انسانوں پہ جو احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ زمین کی سطح کے نیچے چند ہی فٹ کے فاصلے پر میٹھا پانی رکھا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے انسان کو اللہ نے جو فہم عطا کی ہے, عقل عطا کی ہے, اس عقل اور فہم کو استعمال کر کے کنواں کھودتا ہے, بورنگ کرتا ہے اور پانی کی تہ تک پہنچ کر اس پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر 150-150, 200-200 کلومیٹر تک نیچے پانی نہیں ہے, لیکن عام طور پہ انسان جہاں بستا ہے وہاں چند فٹ کے, چند یارڈ کے فاصلے پر میٹھا پانی ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ اپنے لطف و کرم سے بارش کے نہ ہونے کے زمانے میں اس پانی سے مخلوقات کو سیراب کرتے ہیں. تو یہ جو سطح زمین کے نیچے کا پانی تھا, جتنے چشمے اندر بہ رہے تھے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے حکم سے زمین نے ان سب چشموں کو باہر اگال دیا تھا. تو آسمان کو تو حکم ہوا کہ پانی روک دے, تھم جا, اب بارش نہیں ہوگی, اور زمین کو حکم ہوا کہ اپنے پانی کو نگل لے. تو زمین نے اپنا پانی نگل لیا, آسمان نے بارش بند کر دی, اور آسمان کا جو پانی اس زمین پر تھا اس کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے نہروں کی شکل عطا فرما دی. تو آج جو یہ نہریں دنیا میں نظر آ رہی ہیں میٹھے پانی کی, یہ طوفان نوح کے موقع پر آسمان سے جو پانی برسا تھا اور زمین کے اپنے پانی کو نگل لینے کے بعد آسمان کا پانی جو سطحی زمین پر موجود تھا, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کے لیے مخصوص راستے بنا کر نہر کی شکل دے دی. تو جو پانی بطور عذاب کی دنیا میں بھیجا گیا تھا مخلوقات کے لیے رحم کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ تعالی نے حکم فرما دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا, ویا سما اقلی, اور اے آسمان تو تھم جا, وغید الماء, اور پانی کم ہو گیا, 6 مہینے میں پانی کم ہوا, وقضی الامر, اور معاملہ ختم کر دیا گیا, یعنی مسلمانوں کی فتح ہوئی اور کافروں کی شکست. جو ظالمین تھے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے تھے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے منکر تھے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انہیں ختم فرما دیا. وکیلا, اور یہ کہا گیا بعد للقوم الظالمین, کہ دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے. تو ظالم ہی تھے, ایک تو کلمہ حق کو قبول نہ کرنا ایک مستقل ظلم, اور اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرنا یہ دوسرا ظلم, اور پھر پیغمبر کی ایذا کے در پہ مسلسل سالہ سال تک رہنا یہ الگ ظلم. تو یہ ظالمین ہلاک ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے ان پر یہ پھٹکار ہوئی, لعنت ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے. اس آیت میں ہلاکت کے بعد پانی کے خشک ہو جانے کا تذکرہ ہے, اور کشتی کے جودی پہاڑ پر رکنے کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے متبعین کے ساتھ 10 محرم کو جودی پہاڑ تک پہنچے, اور 10 محرم ہی کو کشتی سے نیچے اترے, اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 10 محرم کی خصوصیت
واقعہ کربلا کے بعد نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے لگی 10 محرم کو. گویا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مؤمنین کو ان کے پیغمبر کے ساتھ 10 محرم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی کشتی پار لگی, ان کا بیڑا پار ہو گیا, اور اس کا پیغمبر نے مؤمنین کے ساتھ مل کر شکر ادا کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے جو نجات ملی ہے اور سمندر آپ نے اپنی قوم کے ساتھ پار کیا ہے اور فرعون غرق ہوا ہے سمندر میں, یہ بھی 10 محرم ہی کو تھا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو دریافت کرنے پر یہ بتلایا گیا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی اور اللہ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا تھا, تو اس وجہ سے ہم بطور شکر کے اور بطور خوشی کے روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ واولی منکم, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں, ہماری جو نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے وہ تمہاری کہاں, وہ بھی مومن تھے ہم بھی مومن ہیں, وہ بھی مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور ہم بھی اللہ کے پیغمبر, تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں, اور جس شریعت مطہرہ کو لے کر وہ آئے تھے اسی شریعت مطہرہ کو لے کر میں آیا ہوں, تو ہمیں جو نسبت ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تمہیں نہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب 10ویں محرم آئے گی تو میں روزہ رکھوں گا. چنانچہ آپ نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا, اور رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ 10ویں محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. تو گویا ابتدائی اسلام میں روزے کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ 10ویں محرم سے شروع ہوئی ہے, ابتدا میں فقط ایک روزہ فرض تھا 10ویں محرم کا, اور پھر بعد میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے, اس کے بعد 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن فضیلت اپنی جگہ پر باقی رہی اور استحباب اور اس کی سنیت باقی رہی, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اس روزے کی برکت سے یکفر السنۃ الماضیہ, گزشتہ پورے سال کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10ویں محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں, یہ تو مشابہت ہو گئی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے کہ مشرکین کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو, تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو وہ تو 10ویں کا رکھتے ہیں, ہم 9ویں اور 10ویں دونوں کا رکھیں گے تو فرق بھی ہو جائے گا. اور بعض احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی گنجائش عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی علامہ بغوی علامہ طبری کی روایت کے مطابق 10ویں محرم کو کنارے لگی, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کیا, اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دسویں محرم کو نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو دسویں محرم کو غرق کیا. نجات عطا کرنا یہ بھی نعمت اور دشمنوں کو غرق کرنا یہ بھی ایک نعمت. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں دسویں محرم کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا. اور جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کے روزے کی اہمیت بھی بیان فرمائی, عملاً روزہ رکھ کر بھی دکھلایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے بھی آپ کی اتباع فرمائی. معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے سے بہت پہلے سے دسویں محرم کی اہمیت چلی آ رہی ہے. میں اصل جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دسویں محرم کی اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, اور یہ واقعہ اس دن کا مخصوص نہیں ہے, اور اس دن کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ جو خاص کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. دسویں محرم کی اپنی فضیلت ہے. رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم سب کے لیے قابل فخر چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اپنی گردن تو کٹوا دی لیکن حق کے سامنے جھکے نہیں. بہت بڑا واقعہ اور ایک عظیم واقعہ, اور اپنے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے دروس سے عبرت لیے ہوئے ہیں. عظیم واقعہ ہے اور عظیم شہادت ہے, لیکن اسلام میں اور تاریخ اسلام میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں شہادت کا فقط یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ سید الشہداء, شہیدوں کے سردار. پھر حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی, حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی, حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی, یہ بے شمار صحابہ کی شہادت ہوئی ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہی میں شمار ہے کہ ان کو بھی شہادت سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے سرفراز فرمایا. جنگ بدر میں صحابہ کی شہادت ہوئی, جنگ احد میں صحابہ کی شہادت ہوئی, ہر غزوے میں صحابہ کی شہادت ہوئی. اور پھر سب سے پہلے شہادت جو اسلام کے خاطر نصیب ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی, اور بعض روایات کے مطابق تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل نے نیزہ مارا تھا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. لیکن بعض حضرات مورخین نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف کے پاؤں اور ایک طرف کے ہاتھ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا, اور دوسرے طرف کے پاؤں اور دوسرے طرف کے ہاتھ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا, اور یہ کہا گیا کہ سمیہ محمد کے کلمے کو چھوڑ دے ورنہ یہ اونٹ ادھر جائے گا دوسرا اونٹ ادھر جائے گا اور تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب تھی, مسکین تھی, اور قسم پرسی کے عالم میں مشکل سے زندگی گزار رہے تھے اور بڑھیا تھی, اس نے اس وقت وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے دو ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوٹ سکتا, اور شہادت ہوئی آپ کی. تو شہید تو بہت ہیں, فقط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہے. بہت صحابہ شہید ہوئے, انبیاء بھی شہید ہوئے, اولیاء بھی شہید ہوئے. اگر ہم کسی کی شہادت کی بنیاد پہ دن منانا شروع کر دیں, ماتم کرنا شروع کر دیں, تو سال کے 360 دن میں سے ایک دن بھی ایسا فارغ نہیں رہے گا کہ جس میں ہم اپنا کوئی دنیاوی کام کر سکیں گے. صبح سے شام تک ہمیں ایک ہی کام کرتے رہنا پڑے گا کہ ماتم کرو اور ان کی شہادت کو سراہو یا ان کی شہادت پر روو. بس یہ ہے, 360 دن میں ایسا کون سا دن ہوگا کہ جس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی ہوگی. روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے. اب دسویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, اور پہلی محرم کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی شہادت تو کسی کو یاد نہیں آتی, اور دسویں محرم کی حضرت حسین کی شہادت سب کو یاد آ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت حسین کی شہادت کو بھول جانا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے باقی جتنے شہداء ہیں ان کی شہادت کو بھی یاد کر کے ان کے کردار کو بھی سراہنا چاہیے, اور ان کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے, اور ان کی محبت بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ دسویں محرم کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے. دسویں محرم کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بہت پہلے سے فضیلت عطا فرمائی ہے, اور اس دن کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے روزہ. اس کے علاوہ باقی جتنے خرافات ہیں اور مخصوص چیزیں پکائی جاتی ہیں, مخصوص چیزیں کھلائی جاتی ہیں, رونا پیٹنا ماتم, اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اس کا اصل نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے اس کا بھی ذرا خیال رکھا جائے. آگے دوسری بات کہ حضرات مفسرین میں یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا, یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر اور نوح علیہ السلام کی بستی کے ساتھ خاص تھا, یا یہ طوفان پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا؟ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مخصوص تھا, 1,40,000 اسکوائر کلو میٹر کے ایریا میں یہ سیلاب آیا تھا, 140,000 اسکوائر کلو میٹر کے ایریا میں یہ سیلاب آیا تھا. اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ جہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی تھی اور اس بستی کے ارد گرد 140,000 اسکوائر کلو میٹر کا جو ایریا ہے, اس کے باہر آج تک تحقیق کرنے والوں کو ایسی کوئی نشانی نہیں ملی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ سیلاب یہاں تک آیا تھا. تحقیق تو کرتی ہی رہتی ہے دنیا, اس میں اوقات ضائع کر رہے ہیں بیچارے, بجائے اس کے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو تلاش کرتے, یہ دوسری چیزوں کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں. تو آج تک انہیں ایسی کوئی نشانیاں نہیں ملی کہ جن نشانیوں کی بنیاد پر کہہ سکے کہ یہاں تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب پہنچا تھا. اور جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے سوائے ان 80 افراد کے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا, قرے ارضی کا ایسا کوئی ٹکڑا نہیں ہے جہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سیلاب نہیں پہنچا اور اس نے اس ٹکڑے کو اپنے احاطے میں نہیں لے لیا. اور دلیل اس کی وہ حضرات بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ 1,40,000 اسکوائر کلو میٹر کے باہر کے ایریا میں بہت سے ملکوں میں پہاڑوں کے اوپر ایسی مچھلیوں کی ہڈیاں ملی ہیں کہ جن مچھلیوں کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. اس سے اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ مچھلی یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو طوفان اور سیلاب آیا تھا اس طوفان اور سیلاب ہی میں رکی ہوئی ہوں گی اور اس زمانے سے یہ ہڈیاں یہاں پڑی ہوئی ہوں گی. اور یہ دونوں رائے جو تحقیق پر مبنی ہیں وہ ضمنی ہے, قطعی اور یقینی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید پہ جب غور کیا جاتا ہے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ سیلاب نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, اس لیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بالکل عام تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ اس روئے زمین پر, الارض کا لفظ ہے میری بستی پر نہیں, اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کو نہ چھوڑنا. اب ظاہر ہے کہ اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کو اگر نہیں چھوڑنا ہے تو وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ پوری دنیا کو سیلاب اپنی لپیٹ میں لے لے. تو زیادہ رجحان اسی بات کی طرف ہے اور حضرات مفسرین میں سے محققین اسی کی طرف گئے ہیں. لیکن تاہم علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک اصول لکھا ہے, وہ اصول بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ انہی باتوں کو قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں جن باتوں پر ہماری کامیابی موقوف ہوتی ہے, دین کو سمجھنا موقوف ہوتا ہے. اب سیلاب عام تھا یا سیلاب خاص تھا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نافرمان ہلاک ہوئے. اس لیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ, قرآن مجید میں اللہ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے پوشیدہ ہی رکھو, اس کی تحقیق میں مت پڑو, جتنا اللہ نے بیان فرما دیا ہے اس پہ غور کرو اور غور کر کے اپنی زندگیوں کو بدلو, اور جن چیزوں کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بیان نہیں کیا ہے اس کی تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے. آگے اس آیت پر اگر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے غور کیا جائے تو اس کے اندر عجیب عجیب نکات ہیں, اور اللہ نے اس ایک آیت کے اندر ایسی فصاحت رکھ دی ہے, ایسی بلاغت رکھ دی ہے کہ دنیا کا اگر کوئی عربی جاننے والا پروفیسر فقط اس آیت پہ غور کرے تو اس ایک آیت پر غور کرنے سے وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو سکتا ہے, اور قرآن مجید کے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے کلام ہونے پہ یقین کر سکتا ہے. صفوت التفاسیر میں علامہ صابونی رحمت اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ جب اس آیت پہ پہنچا کہ وکیل یا ارزب لئی ماء کے ویا سما او اقلئی وغیر الما او وقضی الامر وسطوت الجودی وکیل بعد للقوم الظالمین, تو رک گیا اور رک کر کہنے لگا کہ ھذا کلام القادرین لا یشبہ کلام المخلوقین, یہ تو قدرت والے کا کلام ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا. اور علامہ صابونی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ ابن المقفع عرب کا مشہور ادیب تھا, بہت بڑا شاعر تھا, اور اس کے سامنے قرآن مجید کی جب یہ آیت آئی کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم اگر ہمارے بندے پر ہم نے جو وحی بھیجی ہے اس میں کسی قسم کا شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے مخلوق کا کلام ہے, تو تم بھی مخلوق ہو, ایک سورت بنا کر کے پیش کرو. تو اس نے کہا کہ سورت کیا میں کئی سورتیں بنا کر کے پیش کروں گا. ایک کمرے میں بند ہو گیا اور بند ہو کر کے بڑا تفصیلی کلام اس نے تیار کیا, مفصل کلام تیار کیا. اب مفصل کلام تیار کرنے کے بعد اس کی ابھی صفائی ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا کہ اپنی ضرورتوں کے خاطر تو باہر آدمی نکلتا ہی ہے, تو سڑک پہ چل رہا تھا تو ایک بچہ کھیلتے کھیلتے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, اور تلاوت کرتے کرتے وہ اسی آیت کو پڑھ رہا تھا, وکیل یا ارزب لئی ما اک ویا سما او اقل ای وغیر الما او وقضی الامر وسطوت الجودی وکیل بعد للقوم الظالمین. ابن المقفع کے کانوں میں جب یہ آیت پڑی تو بڑا عجیب تھا, عربی زبان کی مہارت رکھتا تھا, فصاحت و بلاغت کی اونچ نیچ کو سمجھتا تھا, فوراً وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر گھر گیا اور گھر جا کر کے اپنے کلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم ان ھذا لا یعارض ابدا, یہ کلام ایسا ہے کہ اس کا قیامت کی صبح تک مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اپنا کلام اتنی محنت سے جو بنایا تھا اور قرآن مجید کے مقابلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم ان ھذا لا یعارض ابدا, یہ کلام ایسا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کلام سے وابستگی عطا فرمائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام کو فقط پڑھا نہ جائے بلکہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے اس عظیم میسج کو اور اس عظیم پیغام کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے, اور عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف عمل پیرا ہونے کی تلقین کی جائے, تب جا کر کے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے اس کلام کی کما حق کہو قدردانی ہوئی ایسا کہا جائے گا. ایک بات یہاں رہ جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے آسمان کو حکم کیا کہ اے آسمان تو تھم جا, اور زمین کو حکم کیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے, تو یہ دونوں چیزوں میں تو شعور نہیں ہے, یہ تو مردہ چیزیں ہیں, ان میں زندگی نہیں ہے, حیات نہیں ہے, پھر آسمان کو حکم اور زمین کو حکم, اس کا کیا مطلب؟ تو ایک مسلمان کے لیے تو اس قسم کے سوال کرنا یہ بیہودہ چیز ہے, ذہن میں ایسے سوال بھی نہیں آنے چاہیے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہر چیز پہ قادر ہیں, وہ چاہے تو جس چیز میں حیات نہ ہو, جس چیز میں زندگی نہ ہو, اسے بھی حکم کر کے اس کو اس حکم پہ عمل کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر زندگی نہ ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اس روئے زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. یہ پتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, درخت بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, جانور بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں مردہ نظر آتی ہیں اور یہ جمادات جتنے بھی ہیں, حیوانات جتنے بھی ہیں, نباتات جتنے بھی ہیں, سب کے سب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اگر قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر زندگی ہے. ہاں, زندگی کے درجے میں تفاوت ہوگا. جیسے انسان کو اللہ نے جو شعور عطا فرمایا ہے وہ جانوروں کو نہیں, اس لیے کہ انسان کی عقل جانوروں کی عقل سے زیادہ پاورفل ہے, اور اسی طرح جانوروں کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ نباتات اور پودوں اور یہ جو درخت ہیں اور پھول ہیں ان کی زندگی سے زیادہ طاقتور ہے. تو جس طرح انسانوں کی زندگی جانوروں کی زندگی سے بڑھی ہوئی ہے اور جیسے جانوروں کی حیات پودوں کی حیات سے بڑھی ہوئی ہے, اسی طرح پودوں کی حیات جمادات اور پتھروں اور ریت اور مٹی کی زندگی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھروں میں کسی قسم کا شعور ہی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح کرنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. تسبیح اللہ کی وہی چیز کر سکے گی جو اللہ کو پہچانے, اور پہچاننے کے لیے عقل اور شعور کی ضرورت ہے. لہذا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو ہر چیز نے اللہ کو پہچانا ہے, اور ہر چیز نے جب اللہ کو پہچانا ہے تو ہر چیز کے پاس عقل بھی ہے اور شعور ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کا عقل اور شعور نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں, پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور پھر آگے بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم سے اچھے تو پتھر ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, تمہاری آنکھوں سے ہمارے خوف کی وجہ سے آنسو بھی نہیں ٹپکتے, اور تم ذرا جنگل میں چلے جاؤ تمہیں نظر آئے گا کہ بہت سے پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. یہ پتھر ہمارے خوف کی وجہ سے روتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کبھی کبھی پتھر ہمارے خوف کی وجہ سے پھٹتا ہے اور ایسا پھٹتا ہے کہ اس میں سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بڑے بڑے پہاڑوں پر سے تم پتھروں کو لڑکتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھتے ہو تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ اتفاقیہ ہے. وہ پتھر جو اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک دم اس پہ ہمارا خوف طاری ہو جاتا ہے تو لرز جاتا ہے اور لرز کر نیچے لڑک کر گر پڑتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے, ہر چیز میں عقل رکھی ہے. جب پتھروں میں شعور ہے, پتھروں میں عقل ہے, تو ظاہر ہے کہ آسمانوں میں بھی شعور ہے اور عقل ہے, اور زمین میں بھی شعور ہے اور عقل ہے. جب شعور اور عقل ہے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ یا ارض ابلعی, یہ زمین اپنے پانی کو نگل لے, وہ یا سماء اقلعی, اور یہ پانی, یہ آسمان تو تھم جا اور اپنے پانی کو روک لے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اپنی قدرت کاملہ پر مکمل یقین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی, اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے پر زندہ رکھے اور پڑھنے پڑھانے پر موت عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہماری اولاد کو اور قیامت تک ہماری نسلوں کو علم دین کے شغف میں لگائے رکھے, اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ تقوی کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے, خدمت دین کی دولت سے سرفراز فرمائے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالی مریضوں کو شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.